أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ايمان والو بے شک تمہارے بیویوں اور شوہروں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہوتے ہیں تو ان سے محتاط رہو، اور اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس عظیم ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہو جتنا تمہارے بس میں ہو، اور بات کو سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہاری اپنی جانوں کے لیے بہتر ہے. اور جس آدمی کو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں. اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو گے تو اللہ دگنا چوگنا تمہارے لیے کر دے گا، اور تمہاری مغفرت کر دے گا، اور اللہ بہت شکریہ ادا کرنے والا بڑا بردبار ہے، وہ غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جنہیں ابھی ہم نے اس مجلس میں تلاوت کیا ہے، اور یہ سورۃ التغابن کی آخری آیات تھیں، یعنی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 18 تک، اور اسی پر سورۃ التغابن جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. یہ جو آپ کے سامنے میں نے آیات پڑھیں، یہ چار آیتیں ہیں، اور ان میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے یا تمہارے شوہروں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں، تو ذرا ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ تو آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور پس منظر اس کا جو ترمذی شریف میں بھی آیا، جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا، وہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے جو بھی آدمی مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوتا تھا تو اس کے لیے ہجرت کرنا فرض تھا، اور اس کی شرعی ذمہ داری تھی کہ جب وہ مسلمان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرے، دار الکفر سے ہجرت کرے اور مدینہ منورہ جائے جو دار الاسلام تھا، اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرے، مدد کرے۔ تو یہ ہجرت کرنا اس زمانے میں فرض تھا، لیکن جب فتح مکہ ہو گئی تو فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی ہجرت فرض نہ رہی۔ اسی لیے آپ حضرات اگر فتح مکہ کا خطبہ پڑھیں تو اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہجرت فرض نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر ہجرت فرض ہو۔ البتہ ہجرت بعض صورتوں میں واجب ہو سکتی ہے، بعض صورتوں میں مستحب ہو سکتی ہے، لیکن جو ہجرت فرض تھی وہ باقی نہیں رہی۔ تو فتح مکہ پر کے موقع پر آپ نے اس بات کا اعلان فرما دیا۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ مکہ مکرمہ میں جو بھی شخص مسلمان ہو اس کی شرعی ذمہ داری تھی کہ وہ ہجرت کرے، ہجرت کرنا اس کے لیے اسی طریقے سے فرض تھا جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑے، مدینہ منورہ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تاکہ دینی مسائل بھی معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جا سکے۔ اب قصہ یہ ہوا کہ وہاں مسلمان لوگ ہوتے رہے اور ہجرت کر کر کے آتے رہے، لیکن کچھ مسلمان چند وہ تھے کہ جو مکہ مکرمہ میں مسلمان تو ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کا ارادہ بھی کیا کہ ہم مکہ مکرمہ چھوڑتے ہیں اور مدینہ جاتے ہیں کیونکہ ہجرت فرض ہے، لیکن ان کے بیوی اور بچے جو ہے نا وہ آڑے آ گئے اور انہوں نے اپنے شوہر اور اپنے والد سے یہ کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہجرت صرف مردوں پر فرض تھی اور عورتوں، بچوں اور معذور لوگوں پہ فرض نہیں تھی۔ اسی لیے سورہ نساء میں قرآن مجید کی آیت ہے کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ یہ آیات ہیں سورۃ النساء کی، اور ان آیات میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئے مگر انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی وہ گناہگار ہیں، بلکہ یہاں تک قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ وہ لوگ جن کو ملائکہ نے موت دی، یعنی ان کو وفات کا وقت آ گیا، لیکن انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا. کیا ظلم کیا تھا؟ کہ ہجرت نہیں کی تھی، اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے تھے. تو ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا. قالوا فیم کنتم، تو فرشتوں نے ان سے کہا، بھئی تم یہاں کیوں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو کہا کہ ہم تو کمزور لوگ تھے، تو ہم یہیں رہ گئے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعتا فتہاجروا فیہا، تو فرشتوں نے کہا اللہ کی زمین تو بڑی کشادہ تھی، تم ہجرت کر سکتے تھے. اور آگے اتنے سخت الفاظ ہیں، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. پھر آگے ہے، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تو مردوں کے اوپر ہجرت فرض تھی، لیکن عورتوں، بچوں، معذور لوگوں کے اوپر ہجرت فرض نہیں تھی. ان کو اجازت تھی کہ وہ مکہ مکرمہ میں رہیں. اسی لیے جو مہاجر صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی کچھ تعداد تو ایسی تھی کہ ان کے بیوی بچے بھی ہجرت کر کے ساتھ چلے گئے، لیکن کئی مہاجر، بہت سارے مہاجر ایسے بھی تھے کہ ان کے بیوی بچے مکہ مکرمہ ہی میں رہے. جیسے حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے، اور دوسرے بعض صحابہ. تو ان حضرات کی بیوی بچے مکہ مکرمہ میں تھے، مکان تھا، جائیداد تھی، جو بھی ان کے اموال وغیرہ تھے وہ مکہ مکرمہ میں تھے، بیوی بچے بھی مکہ مکرمہ میں تھے، لیکن خود وہ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ، اس لیے کہ ہجرت ان کے اوپر فرض تھی. تو یہ تو اکثر مسلمان تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی، لیکن دو چار وہ بھی رہ گئے کہ جنہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کی. پھر اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گئی تو انہوں نے ہجرت کی، اور وہ پہنچے مدینہ منورہ. جب مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا کہ جو حضرات پہلے سے مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے، تو وہ تو بڑے جناب علم سے سیراب ہو گئے ہیں. ان کو تو قرآن، حدیث، بڑا علم ہے ان کو. اب ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کی بات مان کر ہجرت کو چھوڑ دیا، وہ ہجرت جو فرض تھی. اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے بیوی بچوں نے ہمیں دینی کام سے روکا، فرض کی ادائیگی سے روکا. تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم اپنے بیوی بچوں کو سزا دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اور عجیب و غریب آیت ہے، عجیب و غریب آیت ہے. شروع میں یہ بات فرمائی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں. اول تو یہ بات سمجھیے کہ ازواج کا لفظ یہاں لایا گیا، اور میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں بیویاں، لیکن عربی زبان میں زوج جو ہے وہ صرف بیوی کو نہیں کہتے، بیوی کو بھی کہتے ہیں اور شوہر کو بھی کہتے ہیں. انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے اسپاؤس شاید، لیکن اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. اس لیے چاہے وہ عورت بیوی ہو چاہے شوہر ہو، دونوں پر ازواجکم کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ تمام مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے. تو بعض عورتیں نیک ہوتی ہیں مگر ان کے شوہر خراب ہوتے ہیں، بعض اوقات شوہر نیک ہوتا ہے بیوی خراب ہو جاتی ہے ہوتی ہے، بعض اوقات میاں بیوی دونوں نیک ہوتے ہیں اولاد خراب ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ماں باپ اچھے نہیں ہوتے اولاد اچھی ہوتی ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اور اسی طرح کے واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں. تو یہ لوگ وہ لوگ تھے کہ جو خود تو مسلمان تھے، ان کی بیوی بچے بھی مسلمان تھے، مگر بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے انہوں نے ایک فرض کو چھوڑ دیا، اور وہ فرض یہ تھا کہ وہ ہجرت کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں جاتے. تو آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ کچھ، من کا لفظ ہے اور بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہوتے ہیں، کچھ تمہارے دشمن ہوتے ہیں، فاحذروہم، تو ذرا ان سے بچ کے رہنا، ذرا ان سے ہوشیار رہنا، ذرا ان سے محتاط رہنا. ہمارے اکثر مفسرین نے، مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہوشیار، کہ ذرا ان سے ہوشیار رہنا. اور آپ محتاط کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اپنی بیوی اور بچوں سے ذرا محتاط رہنا. کیا مطلب محتاط رہنے کا؟ کہ دیکھو، بیوی بچوں کی محبت اپنی جگہ، بیوی بچوں کے حقوق اپنی جگہ، بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، لیکن بیوی بچوں کی محبت میں مغلوب ہو کر فرض کو چھوڑ دو، واجب کو چھوڑ دو. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت جو ہے یہ ناجائز محبت ہے. جب اللہ تعالی کی محبت اور بیوی بچوں کی محبت کا تعارض آ جائے گا، اللہ تعالی کی محبت کو ترجیح دی جائے گی اور بیوی بچوں کی محبت کو مؤخر کر دیا جائے گا. پہلے اللہ تعالی کا حق ادا کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد بیوی بچوں کا حق ادا کیا جائے گا، جبکہ ان کو کوئی فوری ہنگامی ضرورت نہ ہو. یہ میں نے قید اس لیے لگا دی کہ اگر فوری ہنگامی ضرورت ہے، ان کی جان خطرے میں ہے، اور تو اس صورت میں تو آپ فرض کو مؤخر کر سکتے ہیں اور اس کو ہسپتال پہنچانا ہے، جان بچانی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن عام حالات کے اندر بیوی اور بچوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آدمی فرائض کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیوی بچے تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے دشمن ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے. ایسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ تم ان کی محبت میں مغلوب ہو کر عاجز ہو گئے اور فرائض اور واجبات کو چھوڑ دیا. اور یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ بار بار حقوق العباد کی تاکید کرتے ہیں، تو اس کی بھی ایک حد ہے، اللہ کے حق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، حقوق العباد کی بھی ایک حد ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہیں، ورنہ تو قیامت کے دن مؤاخذہ ہوگا اور بندے جو ہیں وہ انتقام لیں گے یا بدلہ لیں گے. لیکن اگر بندوں کی محبت میں مغلوب ہو کر اللہ تعالی کی ناراضگی مول لی جائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ایسی بیوی، ایسے بچے جو آدمی کو فرض نماز سے روکتے ہوں، یا فرض زکات سے روکتے ہوں، یا فرض حج سے روکتے ہوں، تو یہ کوئی اچھے بیوی بچے نہیں ہیں، یہ مسلمان کے دوست نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک طریقے سے دشمن ہے کہ انہوں نے اس مسلمان کی، اپنے شوہر کی اور اپنے باپ کی آخرت تباہ کر دی. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے، عدو لکم، کچھ تمہارے دشمن ہوتے ہیں، فاحذروہم، تو ذرا محتاط رہا کرو، محتاط رہا کرو، یہ دیکھتے رہا کرو کہ یہ محبت کہیں حد سے زیادہ تو نہیں بڑھ گئی. یہ جو بیوی بچوں کی محبت ہے، یا قریب کے لوگوں کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، یہ کہیں حد سے زیادہ تو نہیں بڑھ گئی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے یا بیوی اور بچوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہوں، اعزن اللہ من ذلک. ایک مشہور اصول ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی پھر اطاعت نہیں کی جائے گی، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو ایسے بیوی بچے جو آدمی کو فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکات، فرض حج، یا جس زمانے میں ہجرت فرض تھی اس ہجرت فرض سے روکیں تو وہ مؤمن کے دوست نہیں ہیں بلکہ وہ دشمن ہیں۔ فاحذروہم، تو ذرا ان سے ہوشیار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا، یہ دیکھتے رہنا کہ کہیں یہ اللہ کی محبت پر غالب تو نہیں آ رہے۔ اور یہ جو ہمیں حکم ہے کہ بیوی بچوں کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو، اور ہمارے سارے اکابر ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ حقوق العباد ادا کرو، یہ کیوں کیوں ادا کریں ہم؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، اس لیے میں حق ادا کر رہا ہوں۔ لیکن یہ غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ اگر محبت ہوگی تو آپ حق ادا کریں گے، اور ذرا محبت میں کمی آ گئی حق ختم کر دیں گے۔ ہم جو بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، یا شریعت نے ہمیں ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، یا اس لیے نہیں کہ یہ خوش ہو جائیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو اس لیے بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب تھے ولی اللہ، تو رات کو ان کو کچھ دیر ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد لوگ کچھ مسئلہ پوچھنے لگے، کوئی دین کی بات ہو گئی، تو اس میں تھوڑی ان کو دیر ہو گئی اور وہ وقت پر گھر نہ پہنچ سکے۔ جب کچھ تاخیر سے پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو بیوی نے کہا کون؟ کہا کہ میں فلاں۔ تو بیوی جو تھی وہ بڑی تلخ مزاج تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ میاں بیوی ہمیشہ اچھے ہوں اور اولاد بھی اچھی ہو، یہ ذرا مشکل ہی ہوتا ہے۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اچھی ہے شوہر اچھا نہیں ہے، کبھی الٹ ہوتا ہے کہ شوہر اچھا ہے بیوی اچھی نہیں ہوتی، کبھی دونوں اچھے ہوتے ہیں اولاد اچھی نہیں ہوتی، یا اولاد میں سے کچھ ایک دو بچے اچھے نہیں ہوتے، یا اولاد بہت اچھی ہوتی ہے ماں باپ اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو بزرگ تھے جب گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیوی جو تھی وہ بڑی تیز مزاج تھی، تو کہا کہ کون؟ کہا میں فلاں۔ کہا اب تک کہاں تھے؟ کہا مسجد میں تھا۔ کہا جہاں رہے اب باقی رات بھی وہیں گزارو، میں نہیں دروازہ کھولتی، اب میں دروازہ نہیں کھولتی۔ یہ میرے شیخ نے مجھے سنایا اور مجھے سمجھانے کے لیے، میں نہیں دروازہ کھولتی۔ شیخ نے کہا کہ بھائی میں دیکھ، میں تیرا حق تو ادا کرنا ہے، میں نے تو دروازہ نہیں کھولتی تو میں دروازے کے باہر لیٹ جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دروازے کے باہر اپنا لیٹ گئے اور اپنی رات انہوں نے اسی طریقے سے گزار لی۔ جب صبح ہو گئی تو صبح کے وقت انہوں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ رات جو تھی وہ تیرا حق تھا، میں نے تیرا حق ادا کر دیا، اب میں مسجد جا رہا ہوں، اب مجھے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے۔ یہ میرے شیخ نے مجھے سنایا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ہمیں جو حقوق و لباد کی ادائیگی کا حکم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بیوی بچے ہم سے راضی ہو جائیں یا لوگ ہم سے خوش ہو جائیں راضی ہو جائیں، تو اول تو میاں بیوی کبھی راضی نہیں ہوتی، بچے کبھی راضی نہیں ہوتے، وہ تو کتنے ہی آپ ان کے لیے کرتے رہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم ان میں سے عورتوں کا معاملہ یہ ہے، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر مسلسل سارے زمانے تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ تمہاری بیوی تم سے کوئی ایک بات اپنی مرضی کے خلاف دیکھ لے تو جواب میں وہ یہ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے زندگی بھر تک کبھی تجھ سے خیر دیکھی نہیں ہے۔ تو بیوی کہاں راضی ہوتی ہے، بچے کہاں راضی ہوتے ہیں، کس کس کو آپ راضی کرو گے؟ بیوی کو راضی کرو گے، بچے ناراض ہو جائیں گے، بچوں کو راضی کرو گے، بیوی ناراض ہو جائے گی، دونوں کو راضی کرو گے، آپ کے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے کہ یہ بیوی بچوں کا غلام بن گیا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرو گے، بیوی بچے ناراض ہوں گے، یہ ہر وقت ماں باپ ہی کی خدمت کرتا رہتا ہے، ہمارا اس کو خیال ہی نہیں ہے۔ یہ سب قصے پیش آتے رہتے ہیں دنیا کے اندر، ہم دار الافتاء میں بیٹھتے ہیں، کبھی ادھر سے فتویٰ آ رہا ہے، کبھی ادھر سے سوال آ رہا ہے، کبھی ادھر سے سوال آ رہا ہے، کبھی شکایت ہو رہی ہے بہو کی، کبھی شکایت ہو رہی ہے ساس کی، کبھی ماں باپ کی، کبھی بچوں کی، کبھی بہن بھائیوں کی۔ ایک کو آپ راضی کرو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، ایک بھائی کے ساتھ آپ اس نے سلوک کرو دوسرا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، ایک بہن کے ساتھ اس نے سلوک کرو دوسرا بہن ناراض ہو جاتی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو بیوی ناراض ہو جاتی ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہو، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ تو تم کرتے ہی نہیں ہو۔ سب کے ساتھ کرو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو کرو تو آدمی ویسے ہی جناب گھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کرے آدمی؟ اب طریقہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اس کا بھی حق ادا کرے، اس کا بھی حق ادا کرے، اس کا بھی حق ادا کرے، لیکن دو باتوں کے ساتھ۔ ایک تو جو ان بندوں کا حق ادا کرنا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ان کو راضی کرنا ہے یا ان کو خوش کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ حق تو ادا کرے مگر ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر غالب نہ آنے دے، حق تو ادا کرے مگر ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ آنے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت تھی، اور یہ آپ نے خود حدیث میں فرمایا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو آپ نے ایک مرتبہ کمانڈر بنا کر ایک لشکر میں بھیجا، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ مجھے جو کمانڈر بنا کر بھیجا ہے تو آپ کو مجھ سے بڑی محبت ہوگی، جبھی تو بھیجا مجھے کمانڈر بنا کر۔ تو وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی سے محبت کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ تو یہ بھی فرمایا کہ جتنا جتنا تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی بیوی کی محبت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، جتنا جتنا آدمی متقی ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی بیوی اتنی ہی اس کی محبت اپنی بیوی سے یا بیویوں سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا تقویٰ جو ہے وہ بیوی ہی کی وجہ سے ہے، اپنی میں جو جائز خواہشات ہیں وہ ساری بیوی سے پوری کر لیتا ہوں تو مجھے ادھر ادھر حرام منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے یہ جو نیک آدمی ہے اس کو اپنی بیوی سے بہت ہی زیادہ محبت ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی ازواج مطہرات سے محبت تھی، اور خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تو سب سے زیادہ محبت طبعی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا کان یکون فی محنت اہلی، اپنے گھر والوں کے کام کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو گھر آ کر اپنا لیٹ نہیں جاتے تھے، بلکہ پہلے ان کے کام کیا کرتے تھے کہ بھائی اس بیوی کا کیا کام باقی ہے، کیا کرنا ہے، اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیتے تھے، اپنے کپڑے خود سی لیتے تھے، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اپنے کام آپ خود کرتے تھے۔ کان یکون فی محنت اہلی، اور اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی حاجت پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن حدیث میں فرمایا آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی تو اس طرح اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ کمال ہے یہ کہ جب گھر آ رہے ہیں تو بیوی سے محبت بھی ہے، بیوی کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے، اور بیوی بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ میرے کام نمٹا رہے ہیں، ایسا شوہر کہاں ملتا ہے۔ لیکن ادھر اذان ہوئی اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اٹھ کر چلے گئے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ یہ ہے توازن جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے کہ جو بندوں کے حق ادا کرنے ہیں وہ اس لیے ادا کرنے ہیں کہ اللہ راضی ہو. لیکن اگر آپ نے بیوی بچوں کے بندوں کے حقوق اس طرح ادا کیے کہ اللہ ناراض ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. ایسے بیوی بچے دوست نہیں ہیں، بلکہ ایسے بیوی بچے دشمن ہیں. اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے، عدو ولکم، بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں، من بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں، فاحذروہم، تو ان سے محتاط رہنا، ان سے محتاط رہنا. یعنی حقوق تو ادا کرو، بیوی سے محبت بھی کرو، بچوں سے بھی محبت کرو، بہن بھائیوں سے بھی محبت کرو، لیکن ان کی محبت مغلوب ہونی چاہیے، اللہ تعالی کی محبت غالب ہونی چاہیے. بلکہ سورۃ التوبہ کے اندر تو دھمکی ہے کہ دیکھو، اگر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بہن بھائی، تمہارا قبیلہ، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس میں گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جن میں تم رہتے ہو اور جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب تمہارے اوپر نازل کرے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ان سب کی محبت صحیح ہے، بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، مکان کی، کار کی، موٹر سائیکل کی، جو بھی آپ کی چیز ہے، لیکن وہ سب کی سب محبت مغلوب ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونی چاہیے. بس یہ ہے، سارے دین کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونی چاہیے. جب یہ بات ہے تو یہ سوچتے رہا کرو، دیکھتا رہا کرو کہ یہ جو مال ہے، یہ جو بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ جو دکان بڑی شاندار چل رہی ہے، یہ جو تجارت بڑی شاندار چل رہی ہے، تو یہ مجھے فرائض واجبات سے روک رہی ہے یا فرائض واجبات میں میری مدد کر رہی ہے؟ اگر یہ سب چیزیں آپ کو فرائض سے روک رہی ہیں، واجبات سے روک رہی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے ساتھی نہیں ہیں، دوست نہیں ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے دشمن ہیں. یہ بات قرآن مجید نے یہاں فرمائی، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہوتے ہیں، فاحذروہم، تو ان سے ہوشیار رہنا، ان سے محتاط رہنا. یہ حکم دے دیا، معلوم ہوا کہ بیوی بچوں کی محبت میں اعتدال چاہیے اور ان کی محبت مغلوب ہونی چاہیے، اللہ تعالی کی محبت غالب ہونی چاہیے. ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. جب وہ مدینہ پہنچے اور یہ دیکھا کہ ہم سے یہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے ہجرت کی فضیلت سے محروم ہو گئے، اور جو حضرات ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے وہ قرآن اور حدیث میں ماہر ہو گئے ہیں، اور ہمیں نہ قرآن کا پوری پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، اور نہ ہجرت کی ہمیں فضیلت حاصل ہوئی، تو ان کو اپنی بیوی بچوں پر سخت غصہ آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میری بیوی اور یہ بچے وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دین سے روکا. اب انہوں نے ارادہ کیا کہ ان بیوی بچوں کو ہم سزا دیں، ان کو ٹھیک کریں. اب فطری جذبہ ہے، جب یہ پتا ہوگا کہ بھئی یہ آپ کے دشمن ہیں اور انہوں نے آپ کی آخرت تباہ کر دی ہے، تو اب آپ کو غصہ بھی آئے گا، اب آپ کہیں گے ان کو ٹھیک کرو کسی طرح، اس کو طلاق دو، بیوی کو، بچوں کو گھر سے نکالو، وغیرہ وغیرہ، جیسے ہم اور آپ کرتے ہوں گے یا کرتے ہیں، یا کم از کم ہمارے جذبات ایسے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کچھ اور کہتا ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے. جب یہ حضرات ان لوگوں نے اپنی بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا, قرآن نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا, اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو, وَتَغْفِرُوا, اور ان کو بخش دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, مہربان. کمال ہے. ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بیوی بچے جو ہے نا تمہارے دشمن ہیں, بعض بیویاں بعض بچے تمہارے دشمن ہوتے ہیں, وہ تمہیں دین سے روک دیتے ہیں. اب جب آپ یہ سنیں گے تو کہیں گے اچھا ان کو ٹھیک کرنا چاہیے, فوراً اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گئے, نہیں ٹھیک نہیں کرنا, یعنی ان کو سزا نہیں دینا, ان کو معاف کر دو, غلطی تمہاری ہے, غلطی بیوی بچوں کی نہیں ہے, غلطی کس کی ہے, مرد کی ہے. آپ پتہ نہیں بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, غلطی بیوی بچوں کی ہے, بیوی تو ناقص العقل ہوتی ہے, بچے تو بچے ہوتے ہیں. ارے بھائی تو تو مرد تھا, داڑھی والا تھا, بڑا ہو گیا تھا, تو تو ایک مسلمان مرد تھا, تو مردانگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, تجھے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا چاہیے تھا, مگر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنا چاہیے تھا. غلطی تو نے کی اور سزا کس کو دے رہا ہے, بیوی بچوں کو. غلطی تو تیری ہے کہ تو نے فرض چھوڑا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ کیا بیوی بچوں کے اوپر ہجرت فرض تھی؟ ان پر تو ہجرت فرض نہیں تھی. ابھی میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے کہ النساء والولدان الذین لا یستطیعون حیلۃ ولا یهتدون سبیلا, ان کے اوپر تو ہجرت ہی فرض نہیں تھی. وہ اگر ہجرت نہیں کرنا چاہتے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اب ان کی محبت سے مغلوب ہو کر اس مرد نے جب ہجرت کو چھوڑا تو غلطی جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ ان اس عورت اور بچوں کی نہیں ہے, بلکہ غلطی خود اس مرد کی ہے کہ اس مرد کی مردانگی کو کیا ہوا تھا. غلطی آپ کی, سزا کس کو دے رہے ہیں, بیوی بچوں کو. قرآن بیچ میں آ گیا کہ نہیں ان کو سزا مت دو, اشارہ کر دیا کہ ان کو سزا دینے کی کیا ضرورت ہے, سزا دینی ہے تو اپنے آپ کو دو, اور خود تمہیں سزا مل گئی کہ نہ تمہیں قرآن کا پورا علم حاصل ہوا, نہ حدیث کا علم حاصل ہوا, نہ ہجرت کی تمہیں فضیلت حاصل ہوئی. تو یہ آیت عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیوی بچے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں, ان سے محتاط رہنا, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو معاف کر دو, ان سے درگزر کرو, ان کو بخش دو, اگر تم ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بھی تمہاری بخشش کر دے گا, تم پر بڑا رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے, تم بھی بیوی بچوں کو معاف کر دو. اب آیت کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور الرحیم. اے ایمان والو, بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہوتے ہیں, فاحذروہم, تو ان سے ہوشیار رہنا, محتاط رہنا. وَإِن تَعْفُوا, اور اگر تم ان کو معاف کر دو, وَتَصْفَحُوا, اور درگزر کر دو, وَتَغْفِرُوا, ان کو بخش دو, ان کی مغفرت کر دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے, بڑا مہربان ہے, وہ تمہاری بھی مغفرت کر دے گا, تمہاری جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی معاف کر دے گا. اب یہاں قرآن مجید نے ان عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے, ان کو سزا دینے سے روکنے کے لیے قرآن مجید نے تین لفظ اختیار فرمائے. اگر تم ان کو معاف کر دو, درگزر کرو, بخش دو, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, بڑا مہربان ہے. تو یہ تین لفظ ہیں, معاف کر دو, درگزر کر دو, بخش کر دو, بخش دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرمائی, فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ وہ انتعفو اگر تم معاف کر دو تو معافی سے مراد یہ کہ سزا مت دو. پھر آگے فرمایا کہ وتصفحوا اور درگزر کر دو تو مراد یہ کہ نہ سزا دو نہ ان کو برا بھلا کہو, ان کو زبان سے بھی برا بھلا مت کہو. اور وتغفروا اور ان کو بخش دو, مغفرت کر دو, یعنی دل میں بھی ان سے نفرت مت کرو. اللہ اکبر, دل میں بھی ان سے نفرت مت کرو, اس لیے کہ تمہاری بیوی ہے, تمہارے بچے ہیں, تو ان سے نفرت مت کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تم نفرت کرو گے اور سزا دو گے اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ حالات بگڑیں گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی مرد اپنی بیوی کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے یا بچوں کو پوری طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈنڈے کے زور سے, تو وہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ, وہ گھر ہی ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو بڑے بیلنس کر کے توازن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کہ بیوی بچے ان کا حق بھی ادا کیا جائے مگر اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ ان کی محبت مغلوب رہے, اللہ تعالی کی محبت غالب رہے. اور وہی بزرگ کا قصہ کہ جناب رات بھر بیوی کے دروازے کے باہر لیٹے رہے, اس لیے کہ بیوی کے وقت تھا, وہ وقت بیوی کا تھا, اس کا حق ادا کرنا تھا, لیکن ادھر اذان کی آواز آئی کہ بیوی بس تیرا حق ادا ہو گیا, اب میں جا رہا ہوں مسجد, اب اللہ کا حق ادا کرنا ہے. تو فرمایا اے ایمان والو, بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں, تو ان سے محتاط رہو, اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے. یہاں تو عورتوں اور بچوں کا ذکر ہے, سورہ لقمان کے اندر ماں باپ کا ذکر ہے. دیکھیے یہاں تو قصہ یہ ہوا ہے کہ مرد جو ہے وہ نیک ہے اور اس کی اولاد جو ہے انہوں نے اس آدمی کو فرائض واجبات کی ادائیگی سے روکا, تو اس کو قرآن نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے بیوی بچے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں, تمہیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی اس موقع کے اوپر. لیکن سورہ لقمان میں اللہ تعالی نے ایک دوسری صورت بھی ذکر کی ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی نیک ہے, اس کے ماں باپ مشرک اور کافر ہیں. آدمی نیک ہے, اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مشرک اور کافر ہیں. وہاں بھی قرآن مجید نے یہی طریقہ اختیار کیا, کیا فرمایا, وَإِن جَاهَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شریک کرو, فلا تطعهما, تو دیکھو ماں باپ کا کہنا مت ماننا, صاف فرما دیا. اگر ماں باپ شرک پر مجبور کریں, کفر پر مجبور کریں, حرام کام پر مجبور کریں, فلا تطعهما, تو ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا, قرآن کہہ رہا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر ماں باپ تمہیں مجبور کریں شرک پر یا کفر پر یا حرام کام پر, فلا تطعهما, تو ان کی بات نہیں ماننا. جب بات نہیں مانی جائے گی تو کھڑے ہو جائیں سامنے ماں باپ کے مقابلے میں, نہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن ایسے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے زندگی گزارنا. ماں باپ مشرک اور کافر, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مشرک اور کافر ماں باپ کی بات نہیں ماننی, نہیں ماننی, نہیں ماننی, کفر اور شرک اور معصیت کے معاملے میں, لیکن ان کی گستاخی بھی نہیں کرنی, ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا, ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ میں فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو, ان کو مت ڈانٹو, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں باپ سے عزت کے ساتھ بات کرو. وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو جھکا دیا کرو، یعنی ان کے سامنے اس طرح کڑ کے مت کھڑے ہو بلکہ جھک کر کھڑے ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ماں باپ کے لیے دعا بھی کیا کرو. تو مشرق اور کافر ماں باپ کے لیے دعا کی جائے گی، یا اللہ ان کو کفر اور شرک سے نکال دے، یہ مجھے حرام کام پہ مجبور کرتے ہیں، یا اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت دے. مگر ماں باپ کو ڈانٹنے کی، ماں باپ کو مارنے کی، ماں باپ کو برا بھلا کہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاری جائے گی. ماں باپ اگر کسی حرام کام کا حکم دیں، صاف کہہ دیا جائے گا امی یہ بات نہیں میں مان سکتا، معاف کیجیے گا، آپ مجھے جوتے مار لو مگر یہ حرام کام میں نہیں کروں گا. امی آپ جوتے مار لو مگر یہ حرام کام میں نہیں کروں گا، میں کفر والا کام نہیں کروں گا، شرک والا کام نہیں کروں گا، حرام کام، باقی میں سر حاضر ہے، جوتا لے لو مجھے مار دو بس، میں یہ تو، لیکن میں حرام کام نہیں کروں گا. تو قرآن نے فرمایا کہ اگر ماں باپ شرک پر مجبور کریں ان کی اطاعت مت کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار. اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں ہم یہ عالم جو ہے، میں تو خیر کیا ہوں، لیکن عالم اگر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو بھائی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اور بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، اب وہ ایسا اس نے سلوک شروع کرتے ہیں کہ نماز ضائع ہو رہی ہے، روزہ نہیں ہے، داڑھی منڈا دی وغیرہ وغیرہ، اب ماں باپ کی معصیت میں اطاعت شروع کر دی، بیوی بچوں کی حرام کام کے اندر اطاعت شروع کر دی. اب اگر کہا جائے کہ بھئی یہ جو ماں باپ ہیں یا یہ جو بیوی بچے ہیں یہ تو تمہارے دشمن بن گئے، تمہیں حرام کاموں سے روکا ہے، اب ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. قرآن دونوں چیزوں سے منع کر رہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں ذرا حکمت سے ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، ڈیل کرنا پڑتا ہے، طریقے سے معاملات کو حل کرنا پڑتا ہے. آپ ہر ایک سے نہیں لڑ سکتے، ماں باپ سے بھی لڑو، بیوی سے بھی لڑو، بچوں سے بھی لڑو، بہن بھائیوں سے بھی لڑو، تو آپ کی اپنی زندگی تباہ ہو جائے گی. آپ دین کا کام بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ دین کا کام کر سکتے ہو نہ آپ دنیا کا کام کر سکتے ہو. یہ تو آپ کو طریقے سے چلنا پڑتا ہے، اس طریقے سے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ لاٹھی تو پہلے توڑ دیتے، سانپ مرتا نہیں. حالانکہ کام وہ کرنا چاہیے کہ جس میں سانپ مر جائے مگر لاٹھی نہ ٹوٹے، اور اس کا طریقہ یہی ہے جو قرآن مجید نے سکھایا ہے کہ دیکھو اولاد بیوی ان سے ہوشیار رہو، ناجائز معاملات میں ان کی بات مت مانو، فرائض واجبات میں اگر یہ رکاوٹ بن رہے ہیں تو یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے محتاط رہو، اور ان فرائض واجبات کے اندر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو ان کو، معاف کر دو یعنی سزا مت دو، درگزر کرو یعنی ان کو برا بھلا مت کہو، اور بخش دو دل میں بھی ان کو بخش دو، اور یاد ہی مت کرو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ان حضرات کو کہ جن کے بیوی بچوں نے ان کو روکا تھا اور بعد میں ان لوگوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا تھا. تو فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو بے شک اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے جو اموال ہیں اور اولاد ہیں یہ فتنہ ہے. فتنے کے لفظ سے آپ گھبرانا نہیں، کیونکہ ہم لوگ جب فتنہ بولتے ہیں تو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں. اسی لیے بہت سارے لوگ اس آیت کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے. لیکن فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو. تمہارے اموال، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. مال کے اندر کیا آزمائش ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ مال جب حاصل کرو جائز طریقے سے حاصل کرو، جب رکھو اس کا حق ادا کرو، زکات ہے، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے وغیرہ وغیرہ، اور جب اس کو اپنی ملکیت سے نکال لو تو ایسی جگہ میں خرچ کرو جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح اولاد کا بھی یہ ہے کہ آپ جائز طریقے سے اولاد حاصل کرو، جائز طریقے سے ان کے حقوق ادا کرو، ان کی جائز باتیں مان لو، مگر ناجائز بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اموال اور اولاد فتنہ ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو فتنے کا ترجمہ سارے مفسرین نے کیا کیا ہے؟ آزمائش۔ حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام علیہ تقی عثمانی صاحب، سارے حضرات سب نے کہا کہ فتنے کا مطلب ہے آزمائش۔ تو یہ بیوی بچے جو ہیں، مال جو ہے یہ آزمائش ہے، بیوی بچے مال اولاد یہ سب کا سب آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ اگر آپ ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو بھی گناہگار ہوں گے، اور اگر ان کا حق آپ نے حد سے زیادہ ادا کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیا تو بھی آپ گناہگار ہوں گے۔ بڑے توازن سے چلنا پڑتا ہے۔ اولاد اور مال اگر آپ ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اگر آپ حد سے زیادہ ان کا حق ادا کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ آپ نے ان کا حق ادا کرنا ہے، مال سے محبت کرنی ہے، اولاد سے محبت کرنی ہے، لیکن بس ایک حد تک، اور وہ حد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی نہ ہو۔ اس کو قرآن فرما رہا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا عظیم ثواب ہے۔ اشارہ کر دیا کہ اس آزمائش میں آدمی کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، کیونکہ توازن کرنا ہے نا، بیلنس کرنا ہے، حق ادا بھی کرنا ہے لیکن ان کی محبت کو اللہ کی محبت سے مغلوب رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے۔ اب یہ آزمائش ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس آزمائش کے اندر پورا اتر جائے تو عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بڑا عظیم اجر ہے۔ دو آیتیں آج ہو سکیں، دوبارہ ان کا ترجمہ سن لیجئے کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں، تو ان سے محتاط رہو، اور اگر تم ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس عظیم ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں، بندوں کا بھی حق ادا کریں، لیکن اس طریقے سے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ اور جب ہم ایسا طریقہ اختیار کریں گے تو نہ ہماری دنیا خراب ہوگی اور نہ آخرت خراب ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن مجید پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ ابی و امی کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، مریضوں کو صحت عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ہم میں سے کئی لوگ مقروض ہیں، یا اللہ قرضہ عطا فرما دے۔ ہم میں سے کئی بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے کئی لوگ بے گھر ہیں، ان کو ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔